बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदाज़े जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफ़त हाज़िर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और अंदाज़े जहाँ में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है इस्लामी दुनिया में तफरका और साम्राज्य की नियाबती जंग। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़े जहाँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम इस्लामी दुनिया में तफरीक़े और इख्तलाफात की बुनियादों, साम्राज्य की नियाबती जंग और कुरान की तालीमात पर अमल, नीज इत्तेहाद उम्मत पर रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई की हालिया ताकीद का जायज़ा लेंगे, लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट।
आलम इस्लाम और ख़ास तौर पर मशरक़ वस्ती और शमाली अफ्रीका के मुस्लिम ममालिक इस वक्त इंतहाई हसास दौर से गुजर रहे हैं। इन मुल्कों में बहुत बड़े पैमाने पर मुसलमानों के दरमियान आपसी जंगें हो रही हैं। शाम, इराक, यमन, लीबिया और मिस्र में आए दिन दर्जनों कलमा गो नाम नहाद मुसलमानों के हाथों कत्ल हो रहे हैं। इस वक्त ऐसा दौर है कि दुश्मनान इस्लाम का काम खुद मुसलमान अंजाम दे रहे हैं और ये भी तय है कि सूरत हाल के पस पर्दा साम्राज्य और इस्लाम दुश्मन ताकतें कारफरमा हैं। यमन पर सऊदी अरब की क्यादत में मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद हमले कर रहा है। शाम और इराक में इस्लामी हुकूमत कायम करने के दावेदार दहशतगर्द गुरोह अवाम और हुकूमत से बरसर पैकार हैं। ये दहशतगर्द गुरोह आलानिया तौर पर कह रहे हैं कि मगरबी ममालिक या सयूनी हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई करना उनकी तरजीहात में शामिल नहीं, यानी मुसलमानों का खून बहाना उनकी तरजीह है। अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने फौज के जवानों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुनक़दा सालाना प्रोग्राम में कहा है कि इस साल हम ऐसे मौके पर यह तकरीब मना रहे हैं कि कोई भी अमरीकी फौजी किसी जंग में शामिल नहीं है। अमरीकी सदर ओबामा ने इक़्तदार संभालने के बाद इराक और अफगानिस्तान से अपनी फौजें वापस बुला ली और ये ऐलान कर दिया कि अमरीका शाम और इराक में ज़मीनी फौज नहीं उतारेगा। लेकिन माहिरीन का यह मौक़िफ़ है कि अमरीका ने फौज न उतारने का जो ऐलान किया है उसका मतलब ये कतई नहीं कि अमरीकी हुकूमत की साम्राज्य सोच में कोई तब्दीली पैदा हो गई है। हकीकत अमर यह है कि अमरीका और दीगर साम्राज्य ममालिक अब अपने इस्तेमाली अहदाफ नियाबती जंग के जरिए हासिल करने के दरपे हैं। चुनांचे यमन के खिलाफ जारियत में अमरीका ने बराह रास्त शमूलियत के बजाय सऊदी अरब को आगे किया और उसकी हमायत का ऐलान कर दिया। इन हालात में दुनिया के मुसलमान अपनी बड़ी अफरादी कुव्वत और बेपनाह वसाइल के बावजूद आपस में ही उलझ कर बेदस्तोपा होकर रह गए हैं। बामी इख्तलाफात की वजह से उनकी ताकत और तवानाई एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और इस अमल में मगरबी साम्राज्य और सयूनी हुकूमत का किरदार सबसे ज्यादा नुमाया है। शाम के अवाम और हुकूमत के खिलाफ जंग में मसरूफ दहशत गर्दों का जख्मी हो जाने की सूरत में इसराइल में इलाज और नेतन्याहू का इन जख्मियों की आदत के लिए जाना इसी तनाजुर में देखा जा सकता है। इन हालात में मुसलमानों की सबसे अहम जरूरत बाहमी इत्तेफाक और इत्तेहाद है। रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई हमेशा बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक पर जोर देते रहे हैं और फरमाते रहे कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने बारह मुसलमानों के अख्तलाफात का फायदा उठाने की दुश्मनों की साजिशों की जानिब से खबरदार किया है। तेहरान में कुरान करीम के 32वें मुकाबले के मंदूबीन से खिताब में भी रहबर इनकलाब इस्लामी ने मुसलमानों की जाती और समाजी जिंदगी के तमाम शोबों में कुरान करीम के इनेकास की जरूरत पर जोर दिया और इस अजीम हदफ तक रसाई के लिए बसीरत और अज़्म को दो बुनियादी और लाजमी उनसर करार दिया। रहबर इनकलाब इस्लामी ने फरमाया कि दुनिया इस्लाम के मौजूदा मुश्किल का इलाज कुरानी अहकाम के सामने सर झुकाना, मॉडर्न जाहिलियत की जानिब से मुसल्लत की जाने वाली बातों को तस्लीम न करना और इस जाहिलियत की मुदोरी का मुकाबला करना है। रहबर इनकलाब इस्लामी ने अपना यह मौकफ़ दोहराया कि कुरान करीम की तिलावत और हिफ्ज दर हकीकत कुरानी अखलाकियात से आरास्ता होने और कुरानी अहकामात की असास पर वजूद में आने वाले मुआशरे की तश्कील का मुकदमा है। रहबर इनकलाब इस्लामी ने फरमाया कि आज बदकिस्मती से दुनिया इस्लाम कमजोरी, गुरबत, दाखिली अख्तलाफात और खाना जंगी से बहुत नुकसान उठा रही है, जो जाहिलाना निज़ामों के दबाव का नतीजा है اور اس دباؤ کے مقابلے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے سامنے سر جانی پیش قدمی کے پختہ عزم کا مظاہرہ کیا جائے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امت اسلامیہ کے اندر تفرقہ ڈالنا اور اسے تقسیم کرنا دشمنوں کا اصل منصوبہ ہے، بنابراہ سب کے لیے ضروری ہے کہ ہوشیار رہیں کہ کہیں اختلاف پیدا کرنے والی آواز نہ بلند کریں اور اسلام اور قرآن کے دشمنوں کے ترجمان نہ بن جائیں۔
ناظرین، جیسے کہ آپ نے ہماری رپورٹ میں ملاحظہ فرمایا، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے گزشتہ دنوں تہران میں حفظ و قرات اور قرآن علوم کی بین الاقوامی مقابلے کے مندوبین سے خطاب میں امت اسلامیہ سے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے اور اتحاد اسلامی کی تقویت کی سفارش فرمائی۔ آپ نے بجا طور پر امت اسلامیہ میں آج نظر آنے والے انواع و اقسام کے اختلاف اور تفرقے کو اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں کا نتیجہ قرار دیا اور فرمایا کہ امت اسلامیہ قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کے اور اتحاد اسلامی کی تقویت کے ذریعے تمام مشکلات و مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ آج پوری اسلامی دنیا اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں میں گرفتار ہے۔ مسلمان مسلمان کا خون بہا رہا ہے، یمن، عراق، شام اس کی زندہ مثالیں ہیں، جہاں کلمہ گو مسلمان مسلمانوں کو کافر اور واجب القتل قرار دے کے قتل اور غارت گری کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ عراق اور شام میں خلافت اسلامیہ کے احیاء کے نام پر ایسے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے جن کی توقع بدترین اقوام سے بھی نہیں کی جا سکتی۔ وہ سارے کام بنام اسلام کرتے ہیں جن کی اسلام نے سختی سے ممانعت کی ہے۔ مسلمانوں کے تئیں ایسے وحشیانہ اور گھناؤنے جرائم کیے جا رہے ہیں جن کی اجازت اسلام نے اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ بھی روا رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسی کے ساتھ خادم الحرمین شریفین ہونے کے دعوے داروں نے 50 دن سے زائد عرصے سے یمن کے مظلوم مسلمانوں پر اپنی وحشیانہ جارحیت سے عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے۔ اس جارحیت میں اب تک ہزاروں بے گناہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یمن کے مظلوم عوام تک امداد رسانی کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ عالمی ریڈ کراس اور اقوام متحدہ کے امداد رسانی کے ادارے کے مطابق سعودی جارحیت کے باعث یمن میں انسانی المیہ رونما ہو رہا ہے۔ عالمی ریڈ کراس نے اعلان کیا ہے کہ یمن کے 2/3 عوام سعودی جارحیت کے نتیجے میں پینے کے پانی سے محروم ہو چکے ہیں، اور آل سعود اور اس کے اتحادی یمن کے عوام اور ان کے معصوم بچوں تک پینے کا پانی بھی پہنچانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ کیا قرآنی تعلیمات اس کی اجازت دیتی ہیں؟ کیا یمن پر حملے اسلام اور رسول اسلام کی سیرت کی عکاسی کرتے ہیں؟ کیا اسلام دشمن طاقتوں کے پاس دنیا کے لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے یمن پر سعودی حملے کافی نہیں ہیں کہ جب مسلمان مسلمانوں کو ایسے مظالم اور جرائم کا نشانہ بنا سکتا ہے؟ جب اسلامی دنیا کی قیادت کے دعوے دار قرآن و سنت کی حفاظت کے دعوے دار، بلکہ دنیا کو قرآن و سنت کی پیروی کی دعوت دینے والے خادم الحرمین شریفین ایسے جرائم کا ارتکاب کر سکتے ہیں، معصوم بچوں کے سروں پر مسلسل بموں کی بارش کر سکتے ہیں، ان تک پینے کا پانی بھی پہنچانے میں رکاوٹیں ڈال سکتے ہیں، تو وہ مسلمان جو اس سے نچلے درجے کے ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ ان حالات میں امریکی صدر باراک اوباما اعلان کرتے ہیں کہ اس وقت امریکہ کسی بھی جنگ میں انوالو نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب پوری دنیا میں امریکہ کی طرف سے جنگ کرنے والے موجود ہیں تو پھر امریکی حکومت کو ضرورت کیا ہے کہ وہ اپنے فوجی بھیجے، ان کی جان کو خطرے میں ڈالے اور خامخواہ ملک پر جنگی اخراجات کا بوجھ ڈالے۔ پوری دنیا میں امریکہ کی نیابتی جنگ جاری ہے۔ شام اور عراق میں داعش اور دیگر تکفیری دہشت گرد گروہ، سعودی حکومت اور خطے کے دیگر رجت پسند حکومتوں کی حمایت اور پشت پناہی سے امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو پھر یمن پر سعودی حکومت امریکہ کی طرف سے فضائی حملے کر رہی ہے، تو پھر امریکہ کو ضرورت کیا ہے کہ وہ خود کو براہ راست جنگ میں الجھائے؟ جبکہ اسلامی دنیا میں جاری امریکہ کی نیابتی جنگ پر نہ صرف یہ کہ امریکہ کا کچھ خرچ بھی نہیں آ رہا ہے، بلکہ الٹا اس کے اور اس کے اتحادی مغربی ملکوں کے اسلحے کے کارخانے دوبارہ فعال ہو گئے ہیں، ان کے اسلحے بک رہے ہیں، ان کی اقتصادی بدحالی دور ہو رہی ہے اور ان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں اسلام آباد سے معروف اہل سنت عالم دین مفتی گلزار احمد نعیمی، لندن سے بر صغیر کی ممتاز اسکالر اور معروف تجزیہ نگار منظور رضوی، اور کراچی سے ممتاز تجزیہ نگار حسن رضا سہیل حصہ لیں گے۔ گفتگو کا آغاز کریں گے اہل سنت کے معروف عالم دین مفتی احمد گلزار احمد نعیمی صاحب سے، جو ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ جی مفتی نعیمی صاحب، السلام علیکم۔ جناب، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اپنے ایک حالیہ خطاب میں مسلمانوں سے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے اور اپنے تمام مسائل اور مشکلات کو اسلامی اور قرآنی تعلیمات کی اساس پر حل کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس تناظر میں میرا سوال یہ ہے کہ آج اسلامی دنیا، خاص طور پر ان کے رہنما اور حکام، اسلامی اور قرآنی تعلیمات پر کتنا عمل کر رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اہم سوال ہے۔ آج کی اس دنیا میں اسلام پر عمل پیرا ہونے والے مسلمان اپنی جو اصولی اور ضابطے کی تعلیمات ہیں ان سے نہایت دور چلے گئے ہیں، اور قرآن اور سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج وہ جس ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں، اس کی بنیاد قرآن و سنت سے انحراف ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رہبر کا حالیہ جو ہے، رہبر معظم کا حالیہ جو خطاب ہے، وہ اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ ہماری عزت و توقیر، ہماری جاہ و حشمت، ہماری معیشت، ہماری سیاست، ہمارا سب کچھ جب تک قرآن و سنت کے زیر اثر نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ہم صحیح معنوں میں نہ تو مسلمان بن سکتے ہیں اور نہ صحیح معنوں میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے پیروکار بن سکتے ہیں۔ اور جب تک ہم اس صورتحال میں رہیں گے تو ذلت و رسوائی ہمارا مقدر رہے گی۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن مجید کی وہ خوبصورت تعلیمات جو اتحاد اور جگانگت پر مبنی تعلیمات ہیں، اور جو اسلام کا بنیادی نقطہ نظر ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقہ بازی میں مت پڑو، یہ خوبصورت تعلیمات قرآن مجید کی ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذلت و رسوائی جو ہے وہ ہم اس سے دور ہو سکتے ہیں اور اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن مجید کی واضح طور پر تعلیمات ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے اہل ایمان، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ ہم بنیادی طور پر اس بیسک پرنسپل کے، اسلام کا جو بنیادی اصول ہے کہ تمہاری دوستیاں اقوام عالم میں کن لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ جل شانہ نے واضح طور پر منع فرمایا ہے کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ دوستی مت لگاؤ۔ لیکن ہمارا سب کچھ جو ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں اور صہیونی طاقتوں اور استعماری قوتوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ ہم لوگ مذہبی طور پر نہایت کمزور ہو چکے ہیں، معاشی اور سیاسی طور پر ہم نہایت کمزور ہو چکے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جو بنیادی اصول تھا قرآن مجید کا کہ ہم نے استعماری قوتوں کے ساتھ دوستیاں نہیں لگانی ہیں، ہم نے تو استعماری قوتوں کے ساتھ دوستی لگانے کو ایک پرائیورٹی کے طور پر لیا ہے، ترجیح کے طور پر لیا ہے۔ آج پورے اسلامک امہ میں الا ماشاء اللہ سب کی نظریں جو ہیں وہ استعمار کی طرف ہیں، ان کے وہ جو ہے وہ ایک نائب کے طور پر اپنے ممالک میں ان کے ایجنڈے کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ انسانی خون امت مسلمہ میں ارزاں ہو چکا ہے، اور یہود و ہنود کی وہ تمام تر سٹریٹجیز اور تمام تر وہ حکمت عملیاں جو وہ مسلمانوں کی نسل کشی میں بنائی گئی ہیں ان کو مسلمان ہی مسلمان پر جو ہے وہ عملی طور پر ترتب کر رہا ہے, اور یہ بڑی بدقسمتی ہے اس کا. جتنا بھی اس پر جو ہے وہ نوحہ کیا جائے میں سمجھتا ہوں کم ہے, اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے میں سمجھتا ہوں کم ہے. مسلمان حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اگر یہی سلسلہ رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کار مزلت کی طرف گرتا چلا جائے گا اور ہمارا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا.
بہت بہت شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ. اور رخ کرتے ہیں لندن اسٹوڈیو کا, جہاں بر صغیر کے ممتاز اسکالر منظور رضوی صاحب موجود ہیں. رضوی صاحب السلام علیکم. رضوی صاحب, اسلامی دنیا بالخصوص مسلم ممالک کی حکومتوں اور حکام کے اسلامی تعلیمات سے دوری کے اسباب کیا ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کرے کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہو.
جی آواز آپ کی آ رہی ہے.
بات آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ دور کیوں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام جو ہیں ساری اسلامی دنیا کے وہ تعلیمات اسلامی سے اتنے دور نہیں ہوئے, نہ ہی وہ بے خبر ہیں اسلامی تعلیمات سے. اور جہاں تک ان کا بس چلتا ہے, عام آدمی جو ہے اسلامی دنیا کا وہ مذہب سے شغف رکھتا ہے, نماز کی پابندی کرتا ہے, عمل صالح پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جو اس بنیادی جڑ ہے اس خرابی کی, جو جس کی طرف آپ گفتگو فرما رہے ہیں, اس کی وجہ تعلیمات اسلامی سے دوری محض اس وجہ سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ عوام اس سے دور ہو گئے ہیں. بات یہ ہے کہ تعلیمات اسلامی کا نام لے کر چند وہ کلمہ گو اور بظاہر کلمہ پڑھ کر وہ شخص ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا تھا کہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے گلے کے نیچے سے نہیں اترے گا, نہ اس کا ان پر اثر ہوگا. بات یہ ہے کہ یہ جو اسلامی تعلیمات کا پرچم لے کر اس کا نام لے کر یہ دنیا پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں, مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں. ان کو اتنی توفیق تو ہوئی نہیں داعش والوں کو یا باقی جو آئس والوں کو کہ وہ کافروں کے خلاف کچھ کام کریں یا تبلیغ کا کام کریں یا اسلام کا صحیح رخ دکھائیں, کیونکہ ان کے بانی جو ہیں وہ خود جو ہے ان کا مقصد یہ تھا ان کی بنیاد رکھنے کا کہ یہ سعودی والے قطری اماراتی بحرینی یہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو کھڑا کیا امریکی استعمار. تو آج بھی ایک صبح پروگرام میں بی بی سی پر جان سمسن نے کھل کر یہ کہا ہے, جو ان کا ایک منجھا ہوا پولیٹیکل ایڈیٹر ہے اور ان کا ایک سیاسی مبصر ہے, بڑے عرصے سے بی بی سی کے سے منسلک ہے, اس نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ داعش کی بنیاد اور اس کا سرمایہ سارے سعودی والے اور امریکہ جو ہے ان کو مدد کر رہا, اس نے سعودی کا لفظ استعمال کیا ہے. تو آپ نے جو فرمایا کہ تعلیمات کی دوری کی وجہ سے, تعلیمات کی دوری کی وجہ سے تو ہم سب سمجھتے کہ جب عوام جو ہیں عام مسلمان جو ہے وہ اس قسم کے کبھی ہی کارناموں میں اگر ملوث ہوتا, یہ کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں داعش والے جو اس تعلیمات اسلامی کے نام پر صرف مسلمانوں ہی کو قتل کر رہے ہیں اور بے گناہ مسلمانوں کو. تو یہ کہنا کہ مسلمان مسلمان کا قتل کر رہا ہے میرے نزدیک تھوڑی سی لفظوں کا ہیر پھیر ہے. کہنا یوں چاہیے کہ جھوٹے کلمہ گو جو ہیں وہ صحیح مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ان کارناموں کا دین سے قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہ تکفیری قبیلہ ہے یا وہ گروہ ہے جو اپنے سوا باقی سب کو غیر مسلم سمجھتا ہے. اور میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آج کی بات نہیں, میں آج سے 44-45 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ یہ ہوا لندن میں ریجنس پارک کی مسجد جو ہے بہت بڑی نمایاں مسجد ہے وہاں زیر تعمیر تھی اور راجہ صاحب جو تھے وہ اس کے ڈائریکٹر تھے, راجہ خدا انہیں غری کے رحمت کرے مرحوم مخور راجہ صاحب محمود آباد کو. تو یہاں ایک سعودی والوں کا وفد آیا اور انہوں نے کہا جی ہم دنیا میں اسلام کو پھیلانے کے لیے اسلامی لٹریچر اور قرآن پاک کی مفت تقسیم کرنا چاہتے ہیں. تو کسی نسبت سے مجھے بھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا, مجھے بھی بلایا گیا, میں بھی گیا. تو جب وہاں ہم پہنچے تو یقین کیجئے کہ کروڑوں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم محمد ابن عبد الوہاب کی کتاب التوحید کو دنیا میں مفت اور اتنی خوبصورت وہ چھپی ہوئی تھی اور کہنے لگے کہ ہر مسجد کے اندر, ہر اسلامی سینٹر کے اندر, ہر گھر کے اندر, ہر ہوٹل کے اندر ہم اس کو رکھنا چاہتے ہیں. تو آپ یقین کیجئے کہ اس تعلیمات اسلامیہ کے نام پر قرآن پاک کی بجائے یہ محمد ابن عبد الوہاب کی کتاب کو، تقویدی کتاب کو، کتاب التوحید کے نام سے جو انہوں نے معصوم کر رکھی ہے، اس کو یہ شائع کرنا چاہتے تھے۔ تو ان کا بیج جو ہے تب سے پڑا ہے جب سے آل سعود نے بدقسمتی سے خلافت عثمانیہ کو جس طرح بھی تھا ختم کر کے، وہاں قبضہ کر کے 1926 میں حجاز کو سعودی عرب میں تبدیل کر کے خاندانی ملکیت بنا کر اور خانہ کعبہ پر، مدینہ منور پر بھی قبضہ کر لیا انہوں نے۔ تو ان کے مقاصد جو ہیں وہ صرف یہ ہیں جو آپ نے صحیح نشاندہی فرمائی ہے کہ چونکہ استعماری طاقتوں کا اتنا جانی نقصان ہو چکا ہے مسلمانوں کو، بظاہر خود اپنی فوجیں بھیج کر کہ ان کو، ان پر زد بھی پڑتی ہے، مالی زد پڑتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکنوں کے بارے میں مشہور ہے دنیا میں کہ یہ کبھی بھی اپنی جان آسانی سے دینے کو تیار نہیں ہوتے، چونکہ جذبہ ہی نہیں ہے جان دینے کا۔ تو اس لیے صحیح لفظ آپ نے استعمال کیا کہ انہوں نے نیابتی جنگ کا طریقہ شروع کر دیا تاکہ ان کے اخراجات بھی نہ ہو، ان کے آدمی بھی نہ مریں۔ تو اس وجہ سے یہ لوگ جو ہیں یہ صرف مسلمانوں ہی کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی کلمہ گو انسان کبھی دوسرے کبھی کسی کلمہ گو کو بغیر کسی مقصد کے قتل کر سکتا ہے، یا اس کو تاراج کر سکتا ہے، یا اس کے بے خونی کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے جو یہ کہا ہے یمن میں، یہاں کے اخبار چیخ رہے ہیں کہ پانی جو ہے، صحیح پانی پینا دو تہائی آبادی کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ یقین کیجئے جب سے میں نے یہ خبر پڑھی ہے، بلا شبہ قطعی طور پر یوں معلوم ہوتا ہے یہ جیسے کربلا کا نقشہ دوبارہ اجاگر کیا جا رہا ہے۔ وہی زیدی کارنامے، وہی پانی کا بند کرنا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ یزید نے بھی تو خلافت کا لبادہ اڑا تھا نا، انہوں نے بھی تو، اس نے بھی تو یہی دعویٰ کیا تھا نا کہ میں خلیفہ برحق ہوں، اور لوگوں نے اس پر بیعت کی۔ تو یہ بھی خلافت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کے کارنامے، ان کے جو، ان کے سارے طریقے کار ہے سب کا سب، وہ یہ یزیدی کارنامے ہیں۔ اب آپ یقین کیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو معاذ اللہ یزید کو برملا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے سے نہیں کتراتے، اور یہ برملا کئی پروگراموں میں کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کربلا کی جنگ جو تھی وہ دو شہزادوں کے درمیان تھی، معاذ اللہ، ایک ہار گیا، ایک قتل ہو گیا اور دوسرا کامیاب ہو گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ کہنا، اب ہمیں ضرورت اس بات کی دیکھیے، جب تک حکمران ہمارے جو ہیں وہ تو یہ لکھی ہوئی بات ہے، جتنی موت یقینی ہے اتنا ہی مجھے یہ یقین ہے کہ جب تک یہ حکمران رہیں گے، ان کے ہاتھوں سے جو عالم اسلام کے اس وقت اقتدار پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھوں سے کبھی کوئی خیر کا کام سر انجام نہیں پائے گا۔ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ پہلے ہمیں اپنے حکمرانوں کو نکالنا ہوگا، لوگوں میں جو صحیح اسلامی تعلیمات ہیں لوگوں کو یہ واضح کرنا پڑے گا، لوگوں کو اس طرف لانا پڑے گا کہ ان کی ساتھ نہ دیں۔ یہ جو ہیں اسلام کے نام پر، یہ وہی طبقہ ہے جو ہمیشہ اسلام کی بے خونی کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔
بہت بہت شکریہ۔
سب سے بڑی بات جو میرے نزدیک یہ ہے، میرے خیال میں، کہ ہمیں عالمی طور پر یہ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔
جی شکریہ رضوی صاحب، ہم دوبارہ آئیں گے آپ کی طرف اور ہمارے کراچی اسٹوڈیو میں پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار حسن رضا سہیل صاحب موجود ہیں۔ سہیل صاحب السلام علیکم۔ سہیل صاحب، یہ طریقہ غلط ہو یا صحیح ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا ہر مذہب اور ہر مکتب کے بارے میں اس کے ماننے والوں کے کردار سے رائے قائم کرتی ہے۔ خاص طور پر اگر کسی دین اور مکتب کے ماننے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو اس بات کے دعوے دار ہوں کہ انہی کا کردار اور سیرت ان کے مکتب کا مذہب ہے، تو دنیا والے انہی کے کردار اور اعمال کو ان کا مکتب اور مذہب قرار دیتے ہیں۔ اس صورت میں آج اسلام کی تصویر کیا بنتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع آپ نے اس وقت اس پروگرام میں اٹھایا ہے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ دراصل قرآن کی تعلیمات کے مطابق کسی معاشرے کے خد و خال کو ڈھالنا، یہ انہی کا کام ہے کہ جو قرآن کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں اور اس پر اپنی ذاتی زندگی میں بھی عمل پیرا ہوتے ہیں اور معاشرے میں بھی اس کی ترویج کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماضی میں اور قریب میں ماضی قریب میں ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد جس کی بنیاد اسلام پر تھی اور ایک ایسے قرآنی معاشرے کے قیام کے لیے یہ انقلاب وقوع پذیر ہوا کہ جس کی روشنی سے جس کے نور نے تمام عالم اسلام کو منور کیا اور اس کی کرنیں تمام عالم اسلام تک پہنچی ہیں. لہٰذا وہ طاقتیں اور وہ قوتیں کہ جو شیطانی طاقتیں ہیں, جو طاغوتی طاقتیں ہیں, جو الہی نظام سے نبرد آزما رہی ہیں, انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ کہیں بھی کسی بھی اسلامی ملک میں ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جائے کہ جو قرآنی تعلیمات کے زیر اثر ہو, جس پر وحی کا سایہ ہو. اور رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی کا اس قرآن کے حوالے سے جو پروگرام ہوا 32ویں کانفرنس میں, انہوں نے خطاب کیا, انہوں نے اسی طرف اشارہ کیا اور واضح انداز میں یہ فرمایا کہ آج جو عالم اسلام کی مشکلات ہیں وہ قرآنی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے ہیں. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام اسلامی ممالک میں ہمیں کہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ان کی داخلی پالیسی ہو یا خارجہ پالیسی ہو, ان کا اقتصادی نظام ہو یا ان کا تعلیمی نظام ہو, ان کی تعمیر و ترقی کی بنیادوں پر قرآنی تعلیمات کا کتنا اثر ہے, ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. اگر ہمیں کوئی ایک معاشرہ ایسا نظر آ رہا ہے, کوئی ایک ملک ایسا نظر آ رہا ہے کہ جہاں ہمیں قرآنی تعلیمات کا اثر نظر آتا ہے, تو وہ جمہوری اسلامی ایران ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کی باغ دوڑ ان ہاتھوں میں ہے کہ جو نہ صرف قرآنی تعلیمات کو سمجھتے ہیں بلکہ وارث ہیں ان تعلیمات کے, جنہوں نے ان کو اپنی ذاتی زندگی میں نافذ کیا ہے. رہبر معظم سید علی خامنائی کی ذاتی زندگی بھی قرآنی تعلیمات کے سائے میں ہمیں ڈھلتی بھی نظر آتی ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, روز روشن کی طرح آیا ہے. اور دوسری بات جو آج عالم اسلام میں آپ نے شروع میں کہا کہ تفرقہ ہے, اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد اصل میں یہ ہے کہ مسلمانہ نے عالم جو تمام عالم اسلام میں بستے رہتے ہیں اور تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, اس میں ایک تصور امت مسلمہ کا پایا جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ موجودہ بین الاقوامی نظام میں جو جغرافیائی سرحدوں میں مسلمانوں کو محدود کر دیا گیا ہے, اور اب بین الاقوامی تعلقات کی روشنی میں ہر ملک کی ہر حکومت کی یہ پالیسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ذاتی علاقائی مفادات کے حصول کے لیے بین الاقوامی پالیسیوں کو ترتیب دے. لہٰذا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان اسلامی ممالک میں کہ جہاں وہ حکمران موجود ہیں کہ جن کے درمیان اور عوام کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے, اور وہ عوام جیسا کہ رضوی صاحب نے اشارہ کیا کہ مسلمان تو اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے کوشاں رہتے ہیں, امت مسلمہ آپس میں اتحاد و یکجہتی کے لیے کوشاں رہتی ہے, مختلف مکاتب فکر کے علماء اکرام بھی آپس میں مل بیٹھتے ہیں, لیکن وہ حکمران کے جن کے ذاتی مفادات ہیں, جنہوں نے اپنے محلات قائم کیے ہوئے ہیں, جنہوں نے عوام کی دولت کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے, جنہوں نے طاقت کے بلبوتے پر اور استعماری اور سامراجی طاقتوں کے سہارے پر اپنے اقتدار کو دوام دے رکھا ہے, وہ یہ نہیں چاہتی کہ وہ اسلامی معاشرہ, وہ قرآنی معاشرہ جو ایک وحدت پر مبنی ہو, جس میں مساوات ہو, جس میں عدالت ہو, جس میں ترقی کے باوی سب کو مساوی مواقع میسر ہوں, وہ نہیں چاہتے ہیں کہ عالم اسلام میں ایسا معاشرہ قائم ہو سکے. لہٰذا وہ اپنے ذاتی اقتدار کو دوام دینے کے لیے ایسی سازشیں کر رہے ہیں کہ جس سے مسلمان ممالک میں یہ تفرقہ اور اختلافات پیدا ہو رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کو بیدار ہو جانا چاہیے, اور وہ اسلامی تحریکیں اور وہ عوامی تحریکیں جو ان غاصب حکمرانوں کو پہچان چکی ہیں, انہیں آپس میں اتحاد کے ساتھ, یکجہتی کے ساتھ ان حکمرانوں کو ان کے اقتدار سے فارغ کر دینا چاہیے.
بہت بہت شکریہ جی. مفتی صاحب, جناب آج امت اسلامیہ میں تفرقہ اور جنگ و خونریزی, یہ کس کا ایجنڈا ہو سکتا ہے, اسلام کا یا اسلام دشمن طاقتوں کا؟
جناب محترم, گزارش یہ ہے کہ جب صورتحال یہ ہو کہ پوری دنیا میں شیخ ابن تیمیہ اور عبد الوہاب صاحب کے تعلیمات کو ہی اسلام کی تعلیمات قرار دیا جائے, اور جتنے بھی ائمہ کرام ہیں دین اسلام کے, ان کی تعلیمات کو نگیٹ کیا جائے, اور پوری دنیا اسلام میں اس بات کا پرچار کیا جائے ڈالروں کے ذریعے سے، پاؤنڈز کے ذریعے سے اور ریالوں کے ذریعے سے، کہ اصل تعلیمات شیخ ابن تیمیہ کی ہیں اور اصل تعلیمات جو ہے محمد بن عبد الوہاب کی ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنے اس دنیا میں لوگ ہیں جو ان دو شخصیات کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں، اور کتنے وہ لوگ ہیں جو دیگر ائمہ اربعہ ہیں، امام جعفر صادق ہیں، اللہ رب العزت ان سب پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، کہ ان لوگوں کی تقلید کرنے والے کتنے ہیں، اور شیخ ابن تیمیہ اور عبد الوہاب کی تقلید کرنے والے کتنے لوگ ہیں. جب آپ جو ہے وہ ریشو نکالیں گے تو شاید آپ کو 1% بھی جو ہے وہ نہ ملے پوری دنیا میں جو ان لوگوں کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں. جب 1% جو ہے وہ اپنی تعلیمات کو 99% پر امپوز کرنے کی کوشش کرے گا اور اس میں استعماری قوتوں کا سہارا لے کر یہ کچھ کرنے کی کوشش کرے گا، تو مجھے آپ فرمائیے نا کہ پھر ظاہر ہے کہ تفرقہ جو ہے وہ اپنے عروج پر جائے گا، اور استعماری قوتوں نے تو بڑی ہی کمال طریقے سے اسلامی ممالک کو استعمال کیا ہے اس تفرقے کو بڑھانے کے لیے. ہر جگہ پر شیعہ اور سنی لڑائی کو کریٹ کیا گیا ہے، یعنی بالکل آرٹیفیشل ٹائپ کی لڑائی جو ہے وہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پھر اہل سنت اور اہل تشیع کے جو بھی مقدس مقامات ہیں، ان کی امام بارگاہیں ہیں، ان کی مساجد ہیں، اللہ کے نام پر یہ لوگ جو ہیں وہ حملہ کرنے والے ہیں. ایسے لوگ پھر خود کش حملہ آور جو ہے وہ تیار کیے گئے ہیں تاکہ ہر طرف سے جو ہے وہ ان لوگوں کو مارا جائے. کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ حرم کعبہ میں ایک شخص کو بٹھا کر اس سے تعلیمات، ان تعلیمات کا پرچار کروایا جا رہا ہے کہ چشتیون، نقشبندیون، قادریون، کلہم مشرکون. جب آپ جو ہے وہ اس قسم کے علماء جو ہے وہ اس مقدس ترین جگہ پر بٹھا کر تکفیریت کے فتاوے ان سے جاری کرائیں گے، اور جب دیگر مسلمانوں کو آپ کافر قرار دیں گے، اور شیخ ابن تیمیہ اور عبد الوہاب کی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کو اکسائیں گے کہ جو ان لوگوں کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہیں ان کو قتل کر دیا جائے. آج امت میں یہ جو قتل عام ہے اس کے پیچھے انہی دو حضرات کے فتاوی کار فرمائیں. جہاں کہیں پی بھی مسلمانوں پر اٹیک ہوتا ہے اور سچے اور پکے مسلمانوں کو جب خودکش حملوں کے ذریعے سے اڑایا جاتا ہے، جب بارود کے ذریعے سے اڑایا جاتا ہے، تو سب سے پہلے شیخ ابن تیمیہ کے فتاوی کو وہ تلاوت کرتے ہیں، محمد بن عبد الوہاب کے فتاوی کو تلاوت وہ کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی کاروائی ڈالتے ہیں. اب دیکھیے یعنی اہل سنت کے جو معروف فقہ ہیں، چار فقہ ہیں، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام شافی اور سراج الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اہل تشیع کے امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں. تو آپ دیکھیں ان کی تو کوئی تعلیمات ایسی نہیں ہے جن کے اندر ہم یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے خودکش حملوں کو جائز قرار دیا ہو، مسلمانوں کا خون جو ہے وہ بہانا جائز قرار دیا ہو. ان لوگوں نے تو محبت کی بات کی ہے، ان لوگوں نے تو پیار کی بات کی ہے، ان لوگوں نے تو یعنی کو ایگزسٹنس کی بات کی ہے. مسلمانوں کے خون کو ان لوگوں نے نہایت ہی متبرک اور نہایت ہی اعظم قرار دیا ہے. یہی عظیم لوگ ہیں جن کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کا تقدس، ایک مسلم کا تقدس، ایک انسان کا تقدس جو ہے وہ کعبے کی افضلیت سے بھی کہیں افضل ہے. کعبہ تو آپ دیکھیں، کعبے کو آپ دوبارہ سے بارہ کتنی بار تعمیر ہو چکا ہے، لیکن دنیا اسلام میں ایک شخص جو دہشت گردی کی بھینٹ چڑھتا ہے وہ کبھی بھی دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا. ہم اسلام کے نام پر کتنے لوگوں کو خون کے اندر غلطاں کیے ہوئے ہیں. ہم اسلام کے نام پر کتنے لوگوں پر ہمارے بچے شہید کیے جا رہے ہیں, ہمارے جوان شہید کیے جا رہے ہیں, ہمارے بوڑھے شہید کیے جا رہے ہیں, ہماری خواتین پر جور و جفا جو ہے وہ جائز رکھا جا رہا ہے. یہ کتنا ظلم ہے کہ اسلام کے نام پر کلمہ پڑھنے والا, بظاہر کلمہ پڑھنے والا شخص مسلمانوں پر اٹیک کرتا ہے. آج کی کتنی ستم ظریفی ہے اس دنیا کی کہ مارنے والا بھی مسلمان ہے, مار کھانے والا بھی مسلمان ہے. اب یہ بچے جن کی تصاویر اور پکچرز جو ہیں وہ میڈیا دکھا رہا ہے, یہ کل سوال تو کریں گے ان دہشت گردوں سے, ان ظالموں سے سوال تو کریں گے کہ ظالموں آپ نے ہمیں کس جرم کے پاداش میں قتل کیا تھا, ہماری ماؤں کی گودوں کو تم نے کیسے اجاڑ کر رکھ دیا تھا, ہمارے باپوں کے دلوں کو تم نے کیوں چھلنی کیا تھا, ہمارا قصور بتاؤ, ہمارے والدین کا قصور بتاؤ, جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے تھے اس سوسائٹی کا قصور بتاؤ. صرف یہی نہ کہ وہ استعماری قوتوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, وہ استعماری قوتوں کے ایجنٹی نہیں کر رہے, وہ استعماری قوتوں کے خلاف جو ہے وہ سینہ سپر کھڑے ہیں. صرف اہل اسلام کی یہ غلطی ہے, تم ایک یہود و ہنود کے گماشتوں کے طور پر جو ہے وہ پوری امت مسلمہ کو آپ نے خون سے آلودہ کیا ہوا ہے. تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم کس کے ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہو, تمہاری نظریں اسرائیل کی طرف کیوں نہیں اٹھتی, تم اس کو جو کعبہ اول پر, جو قبلہ اول پر قبضہ جمائے ہوئے ہے, آج اس وہ متبرک جگہ جو پوری دنیا اسلام کے مسلمانوں کے لیے متبرک جگہ تھی, تم اس کی آزادی کے لیے کوئی عملی جد و جہد نہیں کرتے. تمہاری بلٹس چل رہی ہیں تو مسلمانوں پر چل رہی ہیں, تم جو ہے وہ دل چھلنی کر رہے ہو تو مسلمانوں کے دل چھلنی کر رہے ہو. تمہیں باز آنا چاہیے, یہ وقت دور نہیں ہے. تم استعماری قوتوں کی ایجنٹی جتنی مرضی کر لو, اللہ اپنے اسلام کو یقیناً غالب فرمائے گا اور دنیا دیکھے گی کہ اسلام غالب ہوگا اور تم خائب و خاسر رہو گے.
بہت بہت شکریہ رضوی صاحب. دو منٹ سے کم وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے. پورا مشرق وسطی امریکہ کی نیابتی جنگ کی آگ میں جل رہا ہے. عراق, شام, لیبیا, ان ملکوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے. یمن کو تہس نہس کرنے کے کام کیا جا رہا ہے. یہ امریکہ کی نیابتی جنگ کے لیے مشرق وسطی کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے؟ دو منٹ سے کم وقت ہے ہمارے پاس, ڈیڑھ منٹ کا وقت ہے.
جی ہاں, بس اس لیے کیا گیا مشرق وسطی کا انتخاب کیونکہ یہ جو ان کی اسلام کا نام لیتے ہیں, ان کو پتہ ہے چونکہ وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے, لہذا مسلمان ان کے جھانسے میں آ جائیں گے, ان کی جھوٹھی باتوں میں آ جائیں گے, اور پھر وہ یہ سمجھیں گے کہ اسلام کے نام پر جو کر رہے ہیں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. کیونکہ وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جہاں ان تکفیری فرقوں کے پہلے سے اثرات تھے, تو ان کو وہاں سے وہ زرخیز زمین معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں وہاں, اگر وہاں ہم جائیں گے تو کچھ لوگ ہمارے ہم خیال ہمیں مل جائیں گے ہمارا ساتھ دے کر. لیکن یہ وقت آ گیا. میں آپ سے آخری فقرہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ذرائع ابلاغ پر بھی ہر جگہ کہ یہ کہہ کر کہ یہ مسلمان کا قتل کر رہا ہے, یہ بات ختم کر دینی چاہیے. ان کو مسلمان کہنا ہی ناجائز ہے, ان کو مسلمان کہنا ہی غیر قانونی ہے, اس وجہ سے کہ کوئی مسلمان, دیکھیے جب ہٹلر نے انگریزوں کو, ان کی لڑائی ہوئی یورپ میں, تو کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ عیسائی کو مار رہا ہے, یا جب ویتنام میں جب ہوئی تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ بدھ مت والوں کو اور عیسائی مار رہے ہیں, یا عیسائی جو ہیں بدھ مت والے جو عیسائیوں کو مار رہے ہیں. وہ انہوں نے اپنی جنگ کو پوری طرح اس سے نمایاں کیا جو ان کے حقائق تھے. تو اب یہ کہنا, یہ بھی ایک سازش کا نتیجہ ہے کہ جی یہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائی ہے. اور پھر مشرق وسطی میں جو آپ نے سوال پوچھا, اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے, کیونکہ مشرق وسطی کو ساری دنیا کے سامنے ایک ہوا بنا کر پیش کر دیا گیا ہے. وہاں کہہ دیا گیا ہے ساری دنیا کو کہ یہ وہ خطہ ہے, کیونکہ ان میں مسلمانوں کی اکثریت ہے, مسلمان رہتے ہیں, لہذا مسلمان انسانوں کی طرح کبھی اپنی
زندگی. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. بہت صحیح کہا ہے رضوی صاحب نے کہ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ کام جو لوگ کر رہے ہیں, چاہے یمن میں, عراق میں, ہر جگہ جہاں بھی وحشیانہ جارحیت ہے, درندگی ہے, جہاں بھی دہشت گردی ہے, اور اس کی پشت پناہی کرنے والے یہ اسرائیل اور امریکہ کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. اسلام کے منافی اور اسلامی تعلیمات کے منافی ان کا عمل ہے. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.